جو پچھلا باب تھا اس میں حضرت نے بحث یہ کی تھی کہ انسان فطری طور پہ جو ملکات رکھتا ہے، جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، وہ اس پہ غالب آ جاتی ہیں۔ پھر اسی تسلسل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اسی کا ایک حصہ لگتا ہے۔ واللہ عالم، کوئی آدمی تحقیق کرے اور حجت اللہ کے وہ نسخے جو بالکل قدیم ہیں اور 1857 کی جنگ آزادی سے بھی کہیں پہلے چھپے ہیں، وہاں دیکھے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ کتاب کوئی ایڈٹ کرے کبھی تو پھر شاید یہ ہو کہ یہ اسی پچھلے باب کا ایک حصہ ہے جو آج بحث ہے۔ بظاہر یہ 10واں باب ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان الخواطر جو خیال ہیں، اللتی یجدہ الانسان فی نفسہ، ہی جو انسان اپنے وجود میں، دماغ میں محسوس کرتا ہے اور پھر ان کے مطابق وہ عمل کرنے لگتا ہے، لا جرم ان لہا اسبابن، یقینی طور پر یہ بات ہے کہ ان خیالات کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہوگی۔ کسنت اللہ تعالی فی سائر الحوادث، جیسے اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا میں اسباب اور اعمال پر نتائج مرتب ہوتے ہیں، تو یہاں خیالات جو انسان کے دماغ میں آتے ہیں اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہوگی۔ والنظر والتجربہ، اور اگر اس پہ غور کریں، نظر ڈالیں اور تجربہ جو ہے وہ یظہرانی انا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ منہا خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ اعظمھا، اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے، جبلت الانسان، کہ انسان کی جبلت کیا ہے، التی خلق علیہا، جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ کما نبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، فی الحدیث الذی رویناہ من قبل، اس حدیث میں جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ تو ایک سبب ہو گیا۔ خیالات کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مزاج الطبعی، کہ انسان کی طبیعت کا جو مزاج ہے اس کی وجہ سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، المتغیر بسبب التدبیر المحیط بہی، کہ وہ سبب بن جاتے ہیں، اس تدبیر کا بڑا سبب انسان کے وہ مادی مزاج ہے جو تدبیر کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے، من العقل والشرب، انسان جو کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، ونحو ذالک، اور اسی طرح کی چیزیں، کل جائے، جیسے کہ ایک بھوکا انسان کھانے کی طلب کرتا ہے، والظمآنی یطلب الماء، اور ایک پیاسا انسان پانی کی طلب کرتا ہے، والمغتلم، اور وہ آدمی جو جنسی خیالات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ عورتوں کی طلب کرتا ہے، اور کتنے ہی انسان ایسے ہیں، یاکل غذا ان، وہ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوت برقرار رہے، فیمیل الی النساء، اور وہ عورتوں کی طرف جھکے رہیں، ویحدث نفسه بأحادیث تتعلق بهن، اور وہ ایسی باتیں پسند کرتے ہیں جن کی بلکہ خود سے کرتے رہتے ہیں عورتوں کے متعلق باتیں، وتصیر هذه محیجۃ له علی کثیر من الافعال، اور یہ جو چیز ہے اس کے نفس کو زندہ رکھتی ہے اور انسان ان کاموں سے برانگیختہ ہوتا ہے ایسے افعال کرنے کے لیے، اور کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ایسی غذا کھاتے ہیں، غذا ان شدیدن جو بہت سخت ہوتی ہے، فیقسو قلبہ، اور اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ویجتری علی القتل، اور اس کا کھانا اور پینا یہ چیزیں اسے قتل پر آمادہ کرتی ہیں، اور بہت سے مقامات پر فی کثیر مما لا یغضب، ایسی جگہوں پہ غصہ آتا ہے اسے کہ عام آدمی کو غصہ نہیں آتا، ثم اذا ارتاضا هذان انفسهما، اور یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جب شدید محنت کرتے ہیں، ارتضاض المہر جو ہے وہ اصل میں کہتے ہیں بچھڑے کو سدھا لینا، تو جب یہ شدید مجاہدہ کرتے ہیں تو بالصیام والقیام، اور اس میں دو چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں، ایک روزوں کا رکھنا اور ایک لمبا قیام اللہ کے حضور میں، او شابن وقبرن، اور اس سے فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، او مرض مرضن، یا وہ شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے، مدنفن، ایسا مرض جس نے اس کو توڑ کر رکھ دیا، او ادفنا، اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس نے کمزور کر دیا ہو، تغیر اکثر ما کان علیہ، تو انسان کا مزاج اس وقت بدلتا ہے، پھر اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے عفت نفس کی طرف آ جاتے ہیں، ولذالک تل الاختلاف، اور اسی طرح تم اختلاف دیکھو گے دو کے درمیان، بین شیوخ و شبان، اور جو جوان ہوتے ہیں اور جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، ورخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم للشیخ فی القبلہ وهو صائم، اور اسی وجہ سے یہی حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو روزے کی حالت میں یہ اجازت دی کہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، ولم یرخص للشاب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو اس کی اجازت نہیں دی. ومنہ العادات، اور اس میں سے تیسری چیز جو انسانی خیالات کو پیدا کرتی ہے وہ عادات ہیں، والمألوفات، اور وہ چیزیں ہیں جس سے اس کا تعلق وابستہ ہوتا ہے، فَإِنَّ مِنْ أَكْثَرَ مَلَابَسَةَ شَيْءٍ، جب کسی چیز کا اسے مسلسل دھیان رہتا ہے اور وہ تمکن جم جاتی ہے، من لوح نفسه، اس کے اپنے جی میں، تو جو کچھ بھی وہ شکلیں صورتیں انسان اپنے جی میں بسا لیتا ہے، مال الیہ کثیر من خواطرہ، تو جو اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھی رہتی ہیں اسی طرف اس کی طبیعت لگ جاتی ہے، اس کے خیالات پھر آنے لگتے ہیں. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ان النفس الناطقہ فی بعض الاوقات، کہ انسان بعض اوقات جو ہوتا ہے اس کی وجہ چوتھے سبب میں یہ ہو جاتی ہے کہ تنفلت من اثر البہیمیہ، ایک دم سے وہ آدمی جانور پنے کو توڑتا ہے، فَتَخْتَطِفُ مِنْ حَيَّزِ الْمَلَئِ الْعَلَى، اور اس کی رسائی فرشتوں کی طرف ہوتی ہے، تو مَا يُيَسَّرُ لَهَا، جو چیز اس کو مہیا ہوتی ہے، حیت نورانیہ، وہ نورانی شکلیں ہوتی ہیں. تو چوتھا سبب یہ بن جاتا ہے کہ جب وہ حیوانیت کو توڑتا ہے اور اسے نورانی شکلیں یہ مہیا ہوتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، تو تارتم من باب الانس والتمانیہ، تو اسے جو سکون ملتا ہے، وتارتن علی باب الاسم والفعل، اور کبھی اس انسان کو یہ ایک عزم بڑی چیز مل جاتی ہے کہ وہ نیک ہو جائے تو وہ نیک ہو جاتا ہے. اور پانچواں سبب جو انسان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ بعض النفوس الخصیصی، یا بڑے نالائق ناکارا نفس ہوتے ہیں اور وہ شیاطین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور جس طرح وہ چوتھے نمبر کا انسان فرشتوں سے متاثر ہو کے نیک بن جاتا ہے، یہ شیاطین کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہی چیزیں سوچنے لگتا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَنَامَاتُ، اور یہ یاد رکھنا چاہیے پانچویں بات کے بعد کہ جو تم خواب دیکھتے ہو، امرها کامر الخواطر، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تم سوچتے ہو۔ غیر انہا تتجرد لہا النفس، سوائے اس کے کہ کیا فرق ہوتا ہے کہ انسان کا نفس پوری طرح فارغ ہو جاتا ہے۔ فتتشبہ لہا صورها، تو وہ صورتیں دیکھنے لگتا ہے خواب میں، وہی آتوہا، اور ہیئتیں دیکھنے لگتا ہے۔ وقال محمد بن سیرین، اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا، الرؤیا ثلاث، انسان تین طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ حدیث النفس، ایک وہ خواب جو اس نے اپنے خیالات کو سوچا ہوتا ہے، اور دوسرے تخویف الشیاطین، شیطان جو ڈراتا ہے وہ، وبشرا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے انسان کو کبھی خوشخبری دی جاتی ہے اچھی چیزوں کی۔ یہ تین طرح کی چیزیں ہیں جو وہ دیکھتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں دسویں، جو حقیقت میں پیچھے سے منسلک ساری عبارت ہے، اس پورے باب میں چھ چیزوں سے بحث کی، اور انہوں نے ان چھ چیزوں میں اصل بات یہ بیان کی کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے خیالات سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مرد ہے، عورتیں ہیں، اپنے خیالات سے اس طرح سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ عورت کہتی ہے کہ ویسے تو کوئی چیز یاد نہیں آتی، مگر جو ہی نماز پڑھنا شروع کی فوراً یہ آتا ہے کہ اچھا فلاں چیز کا کیا ہوا، فلانی کا فون آنا تھا، فلاں جو چیز تھی کھانی تھی، یہ چیز تھی، اور اس سے ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مردوں کو دیکھو تو کہتے ہیں ویسے تو کوئی چیز خیال نہیں آتی، مگر نماز پڑھنا جو ہی شروع کی وہ اسی وقت وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو گئیں۔ اور بعض لوگوں کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے، تیسرے درجے وہ کہتے ہیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جی جاتا ہے نماز توڑ کے بھاگ جاؤں اللہ کے سامنے، ایسے سوچنا، یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی پہ وہ حکایت ہے، لکھا ہے کہ مابونی کا رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت ایک چیز کہیں رکھی تھی اور بھول گیا، سمجھ نہیں آتی وہ چیز گئی کہاں، تو آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ حضرت امام رحمت اللہ فرمایا کہ یہ مسئلہ کوئی شرعی تو ہے نہیں، کیا حل اس کا بتائیں، یہ تو عام انسانی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا پوری توجہ سے دو رکعتیں پڑھ لو، اللہ کی طرف دھیان لگا کے تو یاد آ جائے گی۔ اس سے واقعی جو نماز شروع کی تو فوراً ہی یاد آ گئی، اب باقی اللہ سے کیا تعلق تھا، وہ تو مسئلہ تھا اللہ سے جو تھا وہ تھا، تعلق فارغ ہو گیا، نماز فوراً پوری کی جا کے وہ چیز تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ حضرت امام سے پوچھوں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، تو پھر وہ حاضر ہوا، حضرت سے پوچھا تو حضرت فرمایا کہ شرعی مسئلہ تو تھا نہیں، مجھے خیال آیا کہ جب تم اللہ کی طرف تعلق لگاؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص دو نفل زندگی میں ایسے پڑھ لے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے تو یہ آدمی ایسا ہے جس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب تم یہ کام کرو گے تو مجھے خیال آیا کہ شیطان فوراً تمہیں وہ چیز یاد دلائے گا تاکہ تم دو نفل کہیں اللہ کے لیے نہ پڑھ لو، شیطان کو عذاب ہو جائے گا، مصیبت بن جائے گی کہ ایک آدمی دو نفل اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا میں نے اس طرح تمہیں بتا دیا تھا۔ تو یہ چیز یہاں بھی ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے خیالات سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، اور ان خیالات کی تنگی میں اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خیالات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، تاکہ اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان بسا اوقات ان خیالات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اور یہی فرق ہے حکمت میں، اور یہی فرق ہے ایک عام مفتی میں، مفتی فتویٰ دے دیتا ہے، مولوی صاحب مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں پر اللہ نے دین کی حکمت کھولی ہوتی ہے وہ جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں، سارے ہی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں واللہ عالم کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ظاہر ہے ہم اس میدان کے آدمی نہیں، کہتے ہیں جی حکیم جو ہے نا وہ مرض کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اس لیے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی ہم بالکل مرض کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں، ہومیوپیتھک والوں کے پاس نہ جاؤ، وہ صرف علاج کریں۔ ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں جی اصل مسئلہ تو ہمارے یہاں ہے، ہم مرض کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ بھائی حکیم ڈاکٹر تو سمٹمس کا علاج کرتے ہیں، بس وہی ہے. لیکن اس فیلڈ میں حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا اور جو حکیم حکمت جس پہ دین کی کھلی ہوتی ہے وہ آدمی جڑ سے مسئلے کو اکھیڑ دیتا ہے. بات اگر سمجھ میں آئے تو مولوی صاحب نے کہا کہ شرم کی بات ہے کہ صاحب وزیر اعظم کے ڈرائیور لگ گئے. صوفی نے کہا مولوی صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہیں. آئی سمجھ؟ بڑا فرق ہے وزیر اعظم کا ڈرائیور ہونے میں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے میں بڑا فرق ہے. یہ آسان مثال ہے کہ جو حکمت کھلتی ہے نا وہ کہتا ہے اصل چیز کیا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے حکمتوں کو کھولا تھا, بڑے آدمی تھے. ان جیسا آدمی آخر پہ پیدا کہاں ہوا ہے؟ بعض چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گی کسی وقت, لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ کی ان چیزوں سے قطع نظر جو اپنے ماحول سے اور تصوف سے شدید طور پر متاثر ہو کے کچھ چیزیں تحریر فرما دی, ان جیسا آدمی دیکھنے میں نہیں ملتا. حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے, اس وقت دہلی میں چار پانچ خانوادے ہی تھے جو پوری دنیا میں عالم اسلام میں مشہور تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ان کا خاندان مشہور تھا علم کے لیے. دوسری طرف حضرت مرزا مظہر جان جہاں رحمت اللہ علیہ تھے, ان کی خانقاہ مشہور تھی, کہاں کہاں ترکی اور افغانستان اور کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے, اور پھر ان سے یہ سلسلہ کہاں کہاں تک پھیلا تھا. تیسرا خاندان جو مشہور تھا مرافضیہ خیر آبادی وغیرہ کا, یہ منطق اور فلسفے کے ماہر تھے. ختم تھا منطق اور فلسفہ ان پہ اور لوگ ان کے ہاں جا کر پڑھا کرتے تھے. اور چوتھا خاندان جو تھا, یہ چوتھی خانقاہ اور یہ چیزیں جو تھیں وہ اور مشائق کی, وہ شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ کی خانقاہ تھی, وہ مشہور تھی. تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی یہ کتاب حجت اللہ جب پہنچی ہے, فضلیہ خیر آبادی وغیرہ نے پڑھی ان لوگوں نے, تو انہوں نے کہا, وہ ایک دن تشریف لائے اور انہوں نے کہا, یار ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولوی ہیں, اور یہ کتاب جب پڑھی حجت اللہ تو پتا چلا یہ تو ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہ کا معلوم ہی نہیں ہوتا. شاہ صاحب کو اتنا علم لگ. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ جو خیال ہے کیا چیز. جب کثرت سے ایک چیز کا خیال آتا رہتا ہے تو وہ عمل پہ آمادہ کر دیتا ہے. مثلا ایک انسان نے ایک مضمون لکھنا ہے, اب لکھنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ مثلا میں نے ایک پھول پہ مضمون لکھنا ہے, اب اس کو مسلسل پھول کا خیال آتا رہے گا کہ اچھا پھول کیسا ہوتا ہے, پھر وہ غور کرے گا اگر اچھا مضمون لکھنا ہے, اچھا اس کی پتیاں کیسے ہوتی ہیں, اچھا اس کا بیج کیسے ہوتا ہے, اس کی شاخیں کیسے ہوتی ہیں, کس موسم میں کھلتا ہے. اب وہ مسلسل خیالات جو اسے ایک مدت تک آتے رہیں گے, یہ خیالات آہستہ آہستہ پورے مضمون کو اس کے ذہن میں جمع کر دیں گے. اب بات اتنی سی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو منضبط کیسے کرتا ہے, اپنے خیالات کو تحریر کیسے کرتا ہے, اپنے خیالات کو وہ ترتیب کیسے دیتا ہے. اب ایک ترتیب یہ ہے کہ وہ پھول سے شروع کر لے, ایک ترتیب یہ ہے کہ وہ بیج سے شروع کر لے, ایک ترتیب یہ ہے کہ موسم سے شروع کر لے, وہ پھر اس کے اپنے طبیعی رجحانات ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں جو خیالات پاتا ہے وہ خیالات اصل میں اس کو عمل تک لے جاتے ہیں. وہ لا جرم ان لہا اسبابن, اور حقیقت یہ ہے کہ ان خیالات کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. سنت اللہ تعالی فی سائر الحوادث, جیسے تم اس کائنات میں ہر چیز میں دیکھتے ہو کہ اللہ اسباب پر نتائج کو مرتب کرتا ہے, کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے. خیالات کس چیز کے نتیجے میں آتے ہیں؟ ایک آدمی پھل دیکھتا ہے لا محالہ, اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ درخت پہ لگا ہوگا, تو درخت ایک سبب بن گیا پھل کو وجود میں لانے کا. بارش ہے, بارش سبب تھی اور اس کے بعد اس سے بادل سبب تھے اور بادل سبب بنے, اس کے بعد بارش برسی. تو انسان پھر سوچتا ہے اچھا بادل کہاں سے بنتے ہیں, پھر اسے کوئی بتاتا ہے کہ اس طرح سورج چمکتا ہے اور ایویپوریشن ہوتی ہے, بخارات اٹھتے ہیں. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے. خیال کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی یہ سنت خیال کے بارے میں نہیں بدل سکتی, خیالات بھی یقیناً کہیں سے تو پیدا ہوتے ہوں گے. اور کہتے ہیں نظر, ذرا غور سے غور کرو کہ خیالات آتے کہاں سے ہیں, اور عمر کا تجربہ، یہ دونوں چیزیں اگر ملا لیں تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے 5-6 چیزیں گنوا دی. انہوں نے کہا ان میں سے اعظم و سب سے بڑا سبب خیالات کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ جبلت الانسان التی خلق علیہا، کہ انسان جس جبلت پہ پیدا کیا گیا ہے خیالات اس قسم کے آتے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک کیا خیالات کس قسم کے آتے ہیں اور ایک ہے کہ خود خیال کیسے پیدا ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ پہلے اس مسئلے کو لے لیا کہ کس قسم کے خیالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری جبلت ہے نا اس کے مطابق خیالات آئیں گے. جیسے کہ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیچھے باب میں گزر چکی، اس لیے اس کی صرف متن تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، باقی حدیث گزر چکی، اس کی تشریح کا تو وقت بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا غصے کے بارے میں فرمایا، آپ نے کہا چار طرح کے انسان ہوتے ہیں، تم میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جو جلدی غصے میں آتے ہیں جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دیر سے غصے میں آتے ہیں دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ سب سے اچھے انسان ہے غصے کے باب میں کہ دیر سے غصہ آتا ہے جلدی اتر جاتا ہے، اور بدترین آدمی ہے جسے جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے. تو کہتے ہیں اس کی جبلت میں یہ چیز رکھی گئی ہے. اب اس کی جبلت میں یہ بات ہے، یہ چیز اس کے ساتھ رہے گی. اب وہ انسان مجبور ہے اپنا، وہ کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں، اس کی طبیعت میں ایک چیز ہے. اب یہ آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے، مسلسل محنت کرے، جبلت جو ہے بڑی مشکل سے اسے قابو میں لے آتا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو نبوت کے باوجود جبلت جو وہاں قائم کی گئی تھی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی طبیعت تھی. نتیجہ یہ کہ ہر جگہ اس کا عنصر نظر آئے گا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ جلدی تو کوہ طور پہ آنے کے وقت مقرر تھا، اس سے پہلے ہی پہنچ گئے تو ان کا جل تو ہی لے کر رب لیتا تھا، اللہ نے جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ آپ خوش ہوں راضی. انا قد فتنا قومک، اللہ نے کہا چھپت پیچھے اپنی قوم کا بھی حال سن لو، وہ آزمائش میں پڑ گئے ہیں اور بچھڑا گئے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی واقعات آپ نے بتایا. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ مثلا ایک واقعے میں آپ نے بتایا کہ وہ فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کدھر، اس سے کہا حضرت آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی. اب وہ جو شدت کی طبیعت ہے وہاں بھی فرشتے نے جا کے عرض کیا کہ پروردگار ایسے بندے، اللہ نے کہا میں ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے، اچھا تو تم جاؤ تو اس سے پہلا فکرہ یہ کہنا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور آپ بتائیں کتنی زندگی چاہیے. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا جی اللہ نے بھیجا کتنی، انہوں نے کہا جی کتنی ہو سکتی ہے ان کا، اچھا اللہ نے کہا آپ ایسے کریں اپنا ہاتھ بیل کی پشت پہ رکھتے ہیں اور جتنے بھی بال آپ کے نیچے آئیں گے ہاتھ کے اتنے آپ کو زندگی کے سال دے دیے جائیں گے. ان کا پھر کیا ہوگا، ان کی پھر بھی موت ہوگی. ان کا جب مرد نہیں ہے تو رمیت حجرن، بس مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں بیت المقدس پہنچ جاؤں، یہ مسجد اقصا جو ہے یہاں، اور کہا اتنا بس فاصلہ جب رہ جائے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پتھر ایسے پھینکے اور مسجد کے صحن میں گرے تو بس اس جگہ پہ میری موت واقع ہو جائے. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کسی آدمی کی اگر تمنا ہو کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کسی اچھے مقام پہ اس کی تدفین ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چونکہ کوئی تبصرہ نہیں کیا اس لیے یہ قابل عمل حدیث ہے. تو انہیں جب وہاں پہنچے اس فرشتے نے ان کی جان لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرما دیا. یہودیوں نے الزام لگا دیا کہ یہ تو مرد ہی نہیں. اب اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ چیز دکھائیں کہ وہ نارمل جیسے مرد ہوتی ہیں ویسے ہی ہے. انہیں کپڑے اتارے، صحیح بخاری میں آیا کہ وہ نہانے لگے اور پتھر، اب یہ اللہ کی طرف سے تھا، پتھر کو حکم ہوا کہ اس کے کپڑے لے کے بھاگ جاؤ، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر آئے تو ان کا میرے کپڑے دے جا، پتھر میرے کپڑے دے جا. وہ دیکھ رہے ہیں پتھر جا رہا ہے، اور پھر حتیٰ کہ ایک جماعت یہودیوں کی تھی وہ جلدی سے اس کے سامنے گزر پہ چلے گئے، وہ تو اپنے کپڑوں کے متعلق بھاگ رہے تھے. یہودیوں نے دیکھا تو بڑے پریشان اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے کیا الزام لگایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر رک گیا اور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے اور پھر اس کے بعد اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو اتنا مارا کہ پتھر پہ نشانات پڑ گئے. اور آپ نے فرمایا کانی انظر, ایسے ایسے جیسے مجھے ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو کیسے مارا, کہ کیا کیا, کہ مطلب لوگ کھڑے ہیں, میرے کپڑے کیسے. یہ طبیعت کی شدت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. تو انسان کبھی کبھی جس جبلت پہ پیدا ہوتا ہے عمر بھر یہ رہتی ہے, اور اسے پہچاننا چاہیے تربیت کے باب. بچے بعض بڑے شرمیلے ہوتے ہیں, بس اس کو قائم رہنے دینا چاہیے. بعض بچوں میں غصہ ہوتا ہے, وہ غصہ جو ہوتا ہے اس کو پازیٹیو سائڈ کہیں دے دینی چاہیے, یہ چیزیں نہیں تبدیل ہوتی. بعض بچے بے باک ہوتے ہیں, بولنے میں اچھے ہوتے ہیں, ان کو اسی طرح ٹرین کرنا چاہیے. یہ جو جبلت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے, بچہ بھی نہیں بدلتا, اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ اس کو لمبا نہیں کیا, وہ کہتے ہیں وہ جو حدیث گزر چکی میں نے تمہیں بتایا, جبلت جیسی ہوگی اس کو خیالات بھی ویسے ہی آئیں گے. اب جبلت شاہین کی, مثلاً اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو اس کی جبلت میں یہ ہے کہ شاہین اونچی جگہوں پہ بیٹھے گا, بسیرا کرے گا, کہاں جا کر بسیرا کرے گا, کس درخت پہ گھونسلہ اس نے بنانا نہیں. اب شاہین کو جو مجبور کریں کہ وہ اپنا گھونسلہ بنائے اور چڑیا کی طرح رہے, نہیں ہو سکتا. اسی طرح چڑیا کو مجبور کرنا کہ تم شاہین کی طرح باز کی طرح اڑو, نہیں ہو سکتا. بڑا فرق ہے. لزومات کہ ابو للا مورری نے لکھی ہے نا, ابو للا نے, زبردست کتاب ہے, گوشت نہیں کھاتا تھا. غفران بھی شاید اس کی کتاب ہے, گوشت نہیں کھاتا تھا. دوستوں نے شکار کیا اس کے, اسے کہا اس سے تو ضرور گوشت کھلانا ہے, تو زعفران کیا کیا چیزیں ڈالی, بھونا, تیتر, یہ وہ, اور ڈش میں رکھ کے بھیجا تھال میں. تو حکیم تھا, دیکھتا رہا بڑی دیر, اب خوشبو بھی دماغ میں پہنچی سب کچھ, تو اسے دیکھ کے پھر واپس کر دیا. تو اس جو لایا تھا اس سے کہا جی میں جا کے کیا آپ کے دوستوں کو بتاؤں. انہوں نے کہا, انہیں کہنا کہ اتنے کم ہمت پرندے کو بھیجا ہے, افسوس ذرا زیادہ محنت کرتا تو شاہین بن جاتا, تیتر بھی کوئی پرندہ ہے, لے جاؤ اسے. تو یہ چیز ہے کہ جبلت ہوتی ہے بلند کام کرنے کی, بعض بچوں میں ہوتی ہے, بلند کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں اس کے لیے فیڈ دے دیا جائے. یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارے زمانے میں یورپ جب سے ہے کامیابی اس کو ملی, تب سے وہ اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے لیے. آپ ان کے یہاں دیکھیں عام سکولوں میں 70% امریکہ میں, اور ایسے اور آپشن بھی ہوتا ہے کہ یہ سوال کر لو, یہ سوال کر لو, یہ سوال کر لو, جو کچھ کر لو. اور جن بچوں کو حکمران ملانا ہے ان کے لیے 90% نمبر حاصل کرنے ہیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے. جو پیپر ہے اس پورے پیپر کو حل کرنا ہے, اس سے 90% لینے ہیں. اب جو بچے اس فیلڈ میں اترتے ہیں 90% نمبر بھی لیتے ہیں, اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے, سوالات سارے کرنے ہیں. نتیجہ یہ کہ ایسے بچے آہستہ 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 چھانٹی ہوتی چلی جاتی ہے, جو آخر میں پہنچتا ہے وہی پہنچتا ہے جسے امریکہ میں کوئی بڑا عہدہ لینا ہے یا بڑی جگہ پہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو جبلت میں شامل ہوتی ہے. جبلت میں تنہائی ہے, اب کیوں لوگوں کے سامنے لا کے اسے بٹھانا ہے؟ جبلت میں تنہائی ہے, تنہائی کے کام دے دیے, کمپیوٹر پہ بٹھا دو, کتابیں تو کوئی اور چیز. اس طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دوسری چیز جو انسان کے خیالات کو پیدا کرتی ہے وہ انسان کا طبعی مزاج ہے. طبعی مزاج کے متعلق یہ بات فرما دی کہ طبعی مزاج یہ ہے کہ دیکھو جو تدبیر ہوتی ہے اس کو کرنا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت کے علاوہ دوسری چیز انسان کا مادی مزاج ہے, اور یہ بدلتا رہتا ہے. مادی مزاج بدلتا رہتا ہے. اس کی بڑی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو جو لڑکے جس کے آگے پیچھے بہنیں ہوتی ہیں اس کی طبیعت اور ہوتی ہے, اور جو بھائی ہوتے ہیں اس کی طبیعت اور ہوتی ہے. ایک بچہ ہے, چچا زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, بھائی, سارے کزنز میں کھیلتا پلتا بڑھتا ہے, مردوں والی بات ہو جاتی ہے. ایک لڑکا ہے اکیلا, پانچ سات بہنیں ہوگی, پانچ سات چچا کی بیٹیاں ہوں گی, دیر ماموں کی, خالہ کی, اس کے مزاج میں اگر ہمت نہیں ہے تو نسوانیت آ جائے, عورتوں کی طرح باتیں کرنا، عورتوں کی طرح جذبات میں بہہ جانا، بچے بچپن میں عورتوں کی طرح رونے لگ جانا، کم ہمت ہو جانا، ڈرپوک ہو جانا، جو عورتوں کی خصوصیات ہیں اس میں، اور یہی برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹی ہے، بچی ہے، اور اس کے بہن بھائی ہیں، چھ سات بھائی ہو گئے، ادھر سے بھائی آیا، ادھر سے بھائی آیا، تو اس لڑکی کے مزاج میں لڑکوں جیسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ طبعی مزاج جو ہوتا ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ اس کی تین مثالیں دی، انہوں نے کہا دیکھو جیسے انسان کو طبیعت پہ بوجھ ہو کھانے پینے کے لیے تو تدبیر سے بدلتا ہے، اس کو ہمیشہ کھانے پینے کا خیال آتا رہے گا. اگر طبیعت میں شوق ہو یہ کھانے پینے کا، اللہ کی شان ہے اسلام آباد سے گوجرانوالا چلے جائیں گے کہ چلو جی وہاں جا کے کھانا کھانا ہے، گجرات میاں صاحب کا ہوٹل ہے وہاں سے کھانا کھانا ہے، کراچی ایک سرے سے دوسرے سرے پہ پہنچ جائیں گے، کتنے تیس تیس میل کے فاصلے پہ کتنا جگہ بڑی اچھی چیز پکتی ہے وہ کھانی ہے. کیا خیالات مسلسل آ رہے ہیں کہ یہ چیز وہاں فلاں جگہ پہ بڑی اچھی ملتی ہے. اسی طرح پینے کے متعلق دوسری مثال ہونے، انہوں نے کہا دیکھو پیاسا آدمی پانی ڈھونڈتا ہے اور کہتا ہے پانی کہیں مل جائے، تو پیاسا آدمی میل دو میل بھی چل لیتا، کہتا ہے پیاس لگی ہے آخر بجھانی ہے. اس کو خیالات ہمیشہ پیاس کے، پیاس کی اس شدید حالت میں. تیسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ والمغتلم یطلب النساء، اور جو آدمی جنس سے مغلوب ہوتا ہے وہ عورتوں کی باتیں سوچتا رہتا ہے، اور اس حد تک کبھی کبھی انسان پہنچ جاتے ہیں ایسے کہ جب جسم جواب دے جائے تو ایسی قوت والی غذائیں استعمال کرتے ہیں اور چیزیں، اور اس انسان کے ذہن پہ یحدث نفسہ بحادیث تتعلق بہن، عورتوں ہی کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، اور پھر یہ خیالات اس کی طبیعت کو منتشر کرتے ہیں کہ وہ ایسا فعل کوئی کر گزرے، اور وہ اس ان خیالات میں ڈوبا رہتا ہے جو عورتوں سے متعلق ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے خیالات میں اس کا جو طبعی مزاج ہے نا، اس مزاج کی وجہ سے بدلتی ہیں چیزیں. اب اگر کھانا پینا شروع کر دے ایسے جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قوت کی غذا یعنی جیسے گوشت زیادہ کھانا شروع کر دے، تو اس کا دل جو ہے وہ قساوت پہ چلا جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور قتل اس کی سرشت میں داخل ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں پر غصہ کرتا ہے جن چیزوں پہ اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غذا کا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہ جتنے بزرگوں کی نظر اس پہ گئی نا کہ پٹھانوں کے ذریعے اس سارے خطے میں تبدیلی آ سکتی ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خود یہ کتاب کے والد کے مصنف حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں بیٹھ کے نادر شاہ کو خط لکھا اور مسلسل افغانستان والوں کو کہتے رہے کہ تم اٹھو اور تمہاری وجہ سے ہندوستان میں تبدیلی آ سکتی ہے، حتیٰ کہ احمد شاہ ابدالی آیا اور اس نے آ کے مرہٹوں کی کمر توڑ دی، 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے، اور اگر اس وقت مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دیتے ہندوستان میں کئی مرتبہ ایسے نازک موقع تاریخ کے آئے ہیں کہ ایک ایک واقعے نے پورے علاقے کی قسمت بدل دی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ہو جاتا واقعہ تو تباہی گر جاتی، اور ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے گویا غلامی ہوگی. انگریزوں کا آنا یہ ایسے ہی نہیں تھا، انگریزوں کو نکالنے کے کئی ایک مواقع تھے، اور لیڈرشپ کی غلط فیصلے نے انگریزوں کو جمع دیا. اسی طرح الحاضر کیا دوسری سائڈ بھی تھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ دہلی میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہیں مرہٹے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں. مرہٹوں نے مغلیہ سلطنت پہ قبضہ، یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ 28 سال تک ایک عورت صبح شہزادے سوتے رہتے تھے، رات بھر شرابیں پیتے تھے، جہاں ذرا بارش ہوئی اٹھاؤ ٹینٹ اور چل پڑو ایسی جگہ پر جہاں پہ گنگا جمنا کے کنارے، دونوں میں بڑا فرق تھا، وہاں جاؤ اور عیاشی کرو. اور وہ عورت ہندو، وہ 28 سال تک باہر آتی تھی، لکھ کے دے جاتی تھی کہ یہ کام مملکت میں ہوگا، یہ کام مملکت میں نہیں ہوگا. اورنگزیب رحمت اللہ کی سلطنت تباہ ہوتے ہوتے بھی 100 سال لگ گئے، وہ اس پرائم پہ پہنچا گئے تھے اپنی حکومت کو کہ اس کا توڑنا ہی بڑا دشوار تھا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں تاریخ میں. اب یہاں پر یہ چیز کے پٹھانوں پر نظر گئی، پھر سید احمد شہید رحمت اللہ کی تحریک اٹھی تو وہ افغانستان خود چلے گئے، پٹھانوں کو کہا کہ ہندوستان میں آؤ اور یہاں کے حالات بدلو. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 50 سال 40 سال سے جو سارا قضیہ طالبان کے وہ چل رہا ہے سارا پٹھانوں ان کا تو ہے. وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ساری قوم گوشت خور اور ان کے نزدیک قتل کرنا غصہ یہ انہی کا خاصہ ہے. اس غصے کو صحیح استعمال کر لیا تو بھی ٹھیک ہے, غلط استعمال کر لیا تو بھی آپ کے سامنے صحیح استعمال کیا. اتنی طاقت, اتنا مجاہدہ, اتنے طاقتور ہونا کہ اکبر بادشاہ, بابر بادشاہ یہ سارے ہمتوں کے پتلے تھے. یعنی اکبر اپنی بادشاہی میں ایسے ایسے سفر کیے ہیں کہ 20-20 گھنٹے مسلسل ہاتھی اور گھوڑے دوڑاتا رہا. آدمی ایک مرتبہ کر کے دیکھے نا پھر پتا چلے عمر کے کس حصے میں آدمی 20 گھنٹے مسلسل گھوڑے پہ گھوڑے بدلتا رہا اور سانڈیاں بدلتا رہا اور اونٹ بدلتا رہا اور سفر اس نے کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. وہاں والوں کو اطلاع ہی نہیں تھی کہ بادشاہ اتنی جلدی پہنچ جائے گا, اور اس نے جا کے سارے علاقے میں اپنے دشمنوں کو کچل کے رکھ دیا اور مولیا سلطنت میں استحکام آ گیا. بہت سی چیزیں کیوں, وجہ یہ کہ یہ فرغانہ کے رہنے والے تھے. اور فرغانہ اگر آپ چلے جائیں اب جا کر دیکھیں, یعنی یہ آذربائیجان اور یہ علاقے, وہاں کے لوگ اتنے لمبے اور چوڑے ہیں کہ یہ کیا ان کے مقابلے ہیں. اگر صحیح معنی میں وہاں کا کوئی پٹھان دیکھ دیں تو ہندو کو بغل میں دبا کے بھاگنا شروع کرتے. ہندو چھوٹے قد کے, ہندو کمزور, ہندو بزدل, یہ ساری چیزیں. پٹھان جب اٹھے ہیں اس علاقے سے اور یہاں ہندوستان آئے تو انہوں نے یہ آفت دیکھی تھی, یہ عذاب خداوندی ان پہ نازل ہوا اور پوری مملکت بنا کے انہوں نے رکھی اور پھر واپس چلے گئے. تو پٹھانوں کا مسئلہ یہ تھا گوشت خور کو گوشت زیادہ کھاتے 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 انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے, غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قتل پہ جو آمادگی ہے نا, اللہ نہ دکھائے معاذ اللہ, لیکن ہم نے معتبر ذرائع سے سنا ہے, بہت لوگوں سے سنا ہے, اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے, کہ ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ انسانی سر اتار کے یہ پٹھان کھیل رہے ہیں جیسے فٹ بال کو مارتے ہیں ولی عزب اللہ. یعنی دل اتنا سخت ہو جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے, دل سخت ہو جاتا ہے تو دو چیزیں وہ کرتا ہے, ایک قتل اس کے لیے عام ہو جاتا ہے اور دوسرے ان مقامات پر غصہ کرتا ہے جہاں دوسرے کو غصہ نہیں آتا. اور یہ دونوں انسان جب اپنے نفس کو سدھا لیتے ہیں تو دو چیزوں سے سدھایا جا سکتا ہے, ایک تو اس سے کہ وہ لوگ روزے رکھیں اور دوسرے لمبا قیام کریں. لمبا قیام اللہ کے حضور نفس کو توڑ دیتا ہے. اور روزے وہ تو حدیث میں بھی آیا ہے, ایک آدمی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے سے کہا تھا کہ علیک بالصیام, روزے رکھو مسلسل حتیٰ کہ تمہارا نفس ٹوٹ جائے. آدمی رمضان میں کھاتا ہے اور رمضان میں پہلے کی بنسبت زیادہ طاقت آ کر پہ 28واں 30واں روزہ جو ہوتا ہے تو اس میں زیادہ طاقت محسوس کرتا ہے, لیکن دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو اپنے نفس میں اگر طبیعت صاف ہو تو ایک پاکیزگی بھی محسوس کرتا ہے. وہ جو پاکیزگی محسوس کرتا ہے اس سے تعلق معلّہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے مسلسل اگر کوئی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے مسلسل روزے رکھے تو بڑی کاری ضرب پڑتی ہے اپنے نفس پہ. نتیجہ یہ کہ حیا غالب آ جاتی ہے, بے حیائی کے کام نہیں کر سکتا. اور دوسرے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو القیام اور لمبی نمازیں پڑھنا, رات رات ہر اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا, سجدے لمبے کرنا, رکوع لمبے کرنا, یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو توڑتی ہے. اسی لیے امام محمد رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرنا زیادہ اچھا ہے یا قیام؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے قیام کو ترجیح دی. انہوں نے کہا جتنا طویل قیام کرو, جتنی لمبی نماز پڑھو, یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. بل اس پر سجدے زیادہ کرنے کے, سجدے زیادہ کرے گا تو 2 رکعتیں نہیں, 10 12 15 10 12 16 جتنی بھی رکعتیں پڑھ لے گا, لیکن جب وہ قیام لمبا کرے گا تو ممکن ہے ساری رات میں 8 رکعتیں پڑھ سکے, لیکن اتنے لمبے قیام کی وجہ سے تھکن پیدا ہو جائے گی. جب تھکے گا نیند کو جی جائے گا, جب سو جائے گا تو اس کی نسبت سے گناہ پچھلی حساب سے کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو پھر یہ اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. او شابن و قبرا, اور یا پھر ہوتا یہ ہے کہ جوانی کی عمر میں اور بڑھاپے میں ان چیزوں میں فرق پڑ جاتا ہے. مرضا مرغن مدنفن, یا پھر اسے ایسی شدید مرض لاحق ہو جاتا ہے جسے توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو حضرت رحمت اللہ فرمائی ہیں اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس حصے کی بات الگ ہوتی ہے. پھر انسان میں بڑھاپا آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ان چیزوں کو میں پہلے برداشت نہیں کرتا تھا, اب کر لیتا ہوں. مختلف اسباب ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ایک, کبھی اولاد سامنے آ جاتی ہے, کبھی اپنی بیوی سامنے آ جاتی ہے, کبھی بیٹیاں سامنے آ جاتی ہیں, کبھی پیسے نہیں رہتے, کبھی اولاد کا مستقبل. کئی ایک فیکٹرز مل کے انسان کی جو گناہ ہے اس چیز کو وہ توڑ دیتے ہیں, یا پھر مرض آ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مرض کے متعلق ایک جگہ یہ فرمایا کہ یہ بعض اوقات, یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بتایا اس کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ نہ آتا تو انسان ممکن ہے کسی اور چیز میں مبتلا ہو جاتا, تو اسے کوئی مرض دے دیا جاتا ہے. اب بظاہر وہ سمجھتا ہی نہیں کہ کہتا ہے اللہ نے یہ کیا کر دیا. اللہ نے اس لیے دے دیا کہ اگر خدا یہ مرض تاری نہ کرتا اور اس کے بعد کوئی اور گناہ میں یہ پڑ جاتا تو پھر سوچتا کہ میں نے گناہ کیا, اب توبہ کروں. مرض دے دیا, چند دن کے لیے لیٹ گیا بستر پہ, ختم ہو گئی بات. وہ جو بڑی ایک مصیبت آنی تھی اسے خدا نے ختم کر دی. اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہر انسان نہیں جان سکتا. اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ ان کا ایک تھا مرید, اور وہ عباسیوں کی اور امویوں کی آپس میں جنگ تھی. وہ شاید سنایا تھا کہ انہوں نے کہا شکر کرو. پھر اس نے لکھا, حضرت یہ ہو گیا, اس نے کہا حضرت عباسی ختم ہو رہے ہیں اور عموی آ رہے ہیں, اور میں چونکہ عباسیوں کے بڑا قریب رہا ہوں سلطنت میں, تو میری سختی آ سکتی ہے, پولیس والا نے مجھے بتایا. تو انہوں نے کہا, لکھا اس کے جواب میں ان کا شکر کرو. اس سے پھر لکھا کہ حضرت عباسیوں کا تختہ الٹ گیا اور عموی آ گئے ہیں, اور قاضی شہر نے مجھے بلا کے تنہائی میں کہا ہے کہ اپنا سوچ لو, تمہارے متعلق منصوبے غلط بن رہے ہیں حکومت کے, تو حضرت اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا شکر کرو. اس نے پھر لکھا کہ حضرت اب تو لگتا ہے کس دن چھاپا پڑ جائے گا, کہ شکر کرو. پھر چھاپا پڑ گیا, جیل میں لے گئے, تو اسے جیل سے خط لکھا کہ حضرت اب کیا کروں, اب تو جیل میں لے آئے, ان کا شکر کرو. اس نے جیل میں سزا جو تھی, ایک دن ایک عیسائی داخل ہوا, یہ حافظ تھا, وزیر کسی زمانے میں رہا تھا, قرآن پڑھتا رہتا تھا, اور وہ جو عیسائی داخل ہوا تو اس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی. تو گورنمنٹ کا جو افسر آیا تھا اس سے کہا یہ ہمارا باغی ہے, پچھلی حکومت کا بڑا چہیتا رہا ہے, ہم نے اسے مارنا ہے, اور تمہارا بھی جرم کچھ ایسے ہی ہے. تو انہوں نے دونوں کے پاؤں جو تھے باندھ کے, ایک پاؤں اس کا اور ایک پاؤں اس کا, دونوں کو ایک لوہے کے کڑے میں باندھ دیا. انہوں نے کہا جدھر تم جاؤ گے ادھر یہ بھی جائے گا, ادھر یہ جائے گا تم بھی جاؤ گے. تو اس نے پھر شیخ کو خط لکھا کہ حضرت پچھلی رات یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کو واش روم میں بیت الخلاء میں جانا تھا, 30 مرتبہ اٹھا ہے, اور 30 مرتبہ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا ہے, اور جو میری حالت ہے میں کیا لکھوں؟ تو انہوں نے لکھا شکر ادا کرو. اب یہ چڑ گیا, اس نے شیخ کو خط لکھا اور اس نے کہا حضرت اتنے خطوط آپ کے, ہر ایک میں شکر 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 ادا کرو, اب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ میرے بیٹے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن یہ پڑھ رہا ہو اور اس کی سلیب تمہارے گلے میں آ جائے, اللہ کی بے نیازی کو سمجھو اور شکر ادا کرو. تو بات یہ ہے کہ انسان بسا اوقات کسی حالت سے گھبرا جاتا ہے, طبیعت ہے نا, اس کا حل عاجزی ہے, اس کا حل اللہ کے سامنے زاری ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مستم الباسا ودرا, ہم نے بڑی سختی کے حالات بھیج دیے, ہم نے بڑی تنگی کے حالات بھیج, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ ہمارے سامنے رو دیں, ہمارے سامنے گڑ گڑائیں, ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کریں. اور اللہ نے جب دیکھا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود اس آدمی کا کبر نہیں ٹوٹا, اور اس کو اپنی کرسی, اپنی عہدہ, دولت, ہر چیز اسی میں مگن رہا, اللہ سے مدد نہیں مانگی, اللہ کہتا ہے پھر ہم نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے, کہ اقتدار ہے اس کو طول دے دو, پیسے ہیں اور دے دو, اولاد ہے اور زیادہ دے دو, عیاشیاں اور بڑھ گئیں. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ہر چیز میں کھلی چھٹی دے دی, اور پھر اچانک اللہ کہتا ہے ہم نے پکڑ لیا. جو اچانک خدا کا پکڑنا ہے یہ مومن کے لیے کبھی کبھی رحمت بن جاتی ہے اور کافر کے لیے عذاب بن جاتا ہے. موت کی صورت جو ہے نا اچانک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے راحت ہے, فرمایا نزع کی تکلیف سے بچ جاتا ہے, بیمار نہیں ہوتا, چلتا پھرتا ثم نقل, یہ چل پڑا. بس ابھی پتا چلا زہر میں ساتھ تھا, مغرب میں اعلان ہو گیا کہ انتقال ہو گیا. کئی اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں, انسانی زندگی کا کوئی بھی لمحہ موت کی زد سے بچا ہوا نہیں, کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے. اس لیے اللہ کے بندے بالکل حساب کتاب کلیئر جو رکھتے ہیں نا, بالکل. کئی خدا کے بندے فرشتے نظر آ گئے ان کا, چلو ان کا حضرت ابھی ٹھہرے ہیں, تھوڑا سا وقت ابھی باقی ہے, سانس لے لیں, یہ کھانا کھا لیں, پھر چلتے ہیں. اتنی شاید جلدی ہوں گے, جلدی چلو اب زندگی ختم ہو. بہت سے خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں, وہ جو اچانک موت آ جاتی ہے وہ مومن کے لیے اس طرح سے رحمت بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس انسان کو نزع کا عالم نہیں ہوتا, اور فرمایا کافر کے لیے عذاب بن جاتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اگر بیمار ہو جاتا توبہ کر لیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کو گئے, اور وہ یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کی حالت خراب ہو رہی ہے, نزع کا عالم ہے, روح اٹک گئی ہے. تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاؤں. اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا تم مجھ پہ ایمان لے آؤ تو تم جلدی چلے جاؤ, یعنی مطلب یہ روح نزع کی جو تکلیف ہے ختم ہو جائے گی. تو اس نے ماں کی طرف دیکھا یا باپ کی طرف, تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں مان جاؤ. جانتے تو وہ بھی تھے اندر سے کہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انسان عقل کم ہوتی ہے, طبیعت کا اضطراب بڑھ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اگر خدا اسے دوسری بھی صورت دکھاتا کہ اگر یہ بیماری نہ آتی تو دیکھو یہ ہے وہ چیز, تم کبر میں مبتلا ہو جاتے, تم متکبر ہو جاتے, مغرور ہو جاتے, یہ گناہ کر جاتے, یہ کرم ہو جاتا, تو پھر تمہارا کیا ہونا تھا, پھر زندگی کی بالکل رخ ہی بدل جاتا. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں, ایک لمبا قیام اور ایک مسلسل روزے رکھنا, یہ انسان میں اتنی اچھی چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نفس اس کا پاک ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی جوانوں کے متعلق اور بڑھاپے کے متعلق الگ الگ احکامات دیے. انشاءاللہ اندر اس کی بات کریں.